بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ تہران ہے، اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز۔
بسم الله الرحمن الرحيم. هو الذي أنزل من السماء ماء لكم منه شراب ومنه شجر فيه تسيمون ينبت لكم به الزرع والزيتون والنخيل والأعناب ومن كل الثمرات إن في ذلك لآية لقوم يتفكرون صدق الله العلي العظيم.
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وہ وہی خدا ہے جس نے آسمان سے پانی نازل کیا ہے، جس کا ایک حصہ پینے والا ہے اور ایک حصے سے درخت پیدا ہوتے ہیں جن سے تم جانوروں کو چراتے ہو۔ وہ تمہارے لیے زراعت، زیتون، خرمے، انگور اور تمام پھل اسی پانی سے پیدا کرتا ہے۔ اس امر میں بھی صاحبان فکر کے لیے اس کی قدرت کی نشانیاں پائی جاتی ہیں، اور اسی نے تمہارے لیے رات دن اور آفتاب و مہتاب سب کو مسخر کر دیا ہے، اور ستارے بھی اسی کے حکم کے تابع ہیں۔ بے شک اس میں بھی صاحبان عقل کے لیے قدرت کی بہت سی نشانیاں پائی جاتی ہیں۔
یہ تہران ہے، اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز۔ سامعین، آج اس فند کی 23، مارچ کی 13 اور رجب کی 29 تاریخ ہے، اور آپ کا میزبان گلشن نقوی آج کی پہلی مجلس کی نشریات کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ سلام قبول کیجیے۔ سامعین، ہماری اس وقت کی نشریات کا باقاعدہ آغاز تلاوت کلام پاک اور اس کے ترجمے سے ہوا۔ آج سورہ نحل کی آیات نمبر 10-12 کی تلاوت کا شرف حاصل کیا قاری جناب قاسم رضیعی نے۔ سامعین، تھوڑی دیر کے بعد ہم عالمی خبریں آپ کی خدمت میں پیش کریں گے۔ عالمی خبروں کے بعد سماعت فرمائیے گا پروگرام انداز جہان۔ انداز جہان کے بعد نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کی خدمت میں پیش کی جائے گی۔ نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد سنیے گا پروگرام صبح امید۔ اور اس کے بعد تاریخی معلومات پر مبنی پروگرام یادوں کے چھروکے آپ کی خدمت میں پیش کیا جائے گا، جبکہ آج کے دن کی دعا اور اس کا ترجمہ ہمارا اس وقتی نشریات کا آخری پروگرام ہوگا۔ سامعین، اس وقت آپ ہماری صبح کی نشریات سماعت فرما رہے ہیں۔ یہ نشریات میڈیم ویو میں 765 اور 1098 کلو ہرٹز پر پیش کی جا رہی ہیں، جبکہ ہماری دوسری مجلس کی نشریات روزانہ شارٹ ویو میں 31 میٹر بینڈ مطابق 9835 کلو ہرٹز اور میڈیم ویو میں 765 کلو ہرٹز پر پیش کی جاتی ہیں، جبکہ رات کی تیسری اور آخری مجلس کی نشریات ہر روز شارٹ ویو میں 49 میٹر بینڈ مطابق 6000 کلو ہرٹز اور میڈیم ویو میں 765 اور 1098 کلو ہرٹز پر پیش کی جاتی ہیں۔ سامعین، آپ ہماری نشریات اپنے موبائل پر بھی سن سکتے ہیں۔ انٹرنیٹ کے ذریعے ہماری موبائل ایپلیکیشن کنیکٹ کریں اور جب جی چاہے خبریں اور دوسرے معلوماتی پروگرام سماعت فرمائیں۔ آپ ہماری ویب سائٹ کا بھی وزٹ کر سکتے ہیں، ویب سائٹ کا ایڈریس ہے urdu.sahtv.ir۔ یہ تہران ہے اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز، اور اب پیش ہیں عالمی خبریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پہلے بات سے اہم خبروں کی سرخیاں۔ پاکستان میں چیئرمین، سینٹ اور ڈپٹی چیئرمین کے انتخاب کے لیے کل ایوان میں ووٹ ڈالے گئے، اور پاکستان تحریک انصاف اور اتحادی جماعتوں کے مشترکہ امیدوار صادق سنجرانی سینٹ کا الیکشن جیت کر چیئرمین منتخب ہو گئے۔ ہندوستان میں کسان رہنماؤں نے اپنی تحریک کو وسیع تر کرتے ہوئے جہاں 26 مارچ کے ہندوستان بند کی تیاری شروع کر دی ہے، وہیں بنگال کے اسمبلی انتخابات میں بھارتیہ جنتا پارٹی کی مخالفت کا فیصلہ کیا ہے۔ افغانستان کی اخوت اسلامی کونسل کے ہفتہ وار اجلاس میں افغانستان میں مخلوط حکومت کی تشکیل کے بارے میں امریکہ کے تفرقہ انگیز منصوبے کی سخت مخالفت کا اعلان کیا گیا ہے، اور یمنی فوج اور عوامی رضاکار فورس نے صوبے معارب کے جنوب مغربی علاقے میں واقع جبل مراد کے محاذ پر سعودی اتحاد کے اہلکاروں کے خلاف کارروائی کرتے ہوئے نئی کامیابیاں حاصل کی ہیں۔ اور اب پیش ہے خبروں کی تفصیل۔ پاکستان میں چیئرمین، سینٹ اور ڈپٹی چیئرمین کے انتخاب کے لیے کل ایوان میں ووٹ ڈالے گئے، اور پاکستان تحریک انصاف اور اتحادی جماعتوں کے مشترکہ امیدوار صادق سنجرانی سینٹ کا الیکشن جیت کر چیئرمین سینٹ منتخب ہو گئے۔ پی ڈی ایم کے امیدوار یوسف رضا گیلانی کے 7 ووٹ مسترد ہوئے۔ صادق سنجرانی 48 ووٹ لے کر چیئرمین سینٹ منتخب ہوئے، جبکہ ان کے مد مقابل یوسف رضا گیلانی نے 42 ووٹ حاصل کیے۔ ایوان میں موجود 98 ارکان نے اپنا ووٹ کاسٹ کیا۔ آخری ووٹ پریزائڈنگ افسر سینیٹر مظفر حسین شاہ نے کاسٹ کیا۔ حکومتی امیدوار صادق سنجرانی ایک بار پھر سینٹ کے چیئرمین، جبکہ مرزا محمد آفریدی ڈپٹی چیئرمین منتخب ہو گئے، جبکہ پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ پی ڈی ایم کے امیدواروں یوسف رضا گیلانی اور مولانا عبدالغفور حیدری کو شکست کا سامنا کرنا پڑا۔ نو منتخب چیئرمین سینٹ صادق سنجرانی نے ڈپٹی چیئرمین کے انتخاب کا اعلان کرتے ہوئے کہا کہ ڈپٹی چیئرمین سینٹ کے لیے 98 ووٹ کاسٹ ہوئے، جبکہ کوئی ووٹ مسترد نہیں ہوا۔ انہوں نے کہا کہ مرزا محمد آفریدی نے 54 ووٹ حاصل کیے، جبکہ عبدالغفور حیدری کو 44 ووٹ ملے۔ ہندوستان میں کسان رہنماؤں نے اپنی تحریک کو وسیع تر کرتے ہوئے جہاں 26 مارچ کے ہندوستان بند کی تیاری شروع کر دی ہے، وہیں بنگال کے اسمبلی انتخابات میں بھارتیہ جنتا پارٹی کی مخالفت کا فیصلہ کیا ہے۔ ہندوستانی میڈیا رپورٹوں کے مطابق کسان تنظیموں نے ریاست مغربی بنگال کے الیکشن میں بھارتیہ جنتا پارٹی کی بھرپور مخالفت کا بھی فیصلہ کیا ہے۔ اس سلسلے میں معروف کسان رہنما یوگیندر یادو نے اعلان کیا ہے کہ اب کسان تحریک نے بھارتیہ جنتا پارٹی پر ووٹ کی چوٹ لگانے کا پروگرام بنایا ہے۔ ریاست مغربی بنگال کے مختلف علاقوں میں 12 مارچ سے کسانوں کی جانب سے مختلف ریلیوں اور پروگراموں کا سلسلہ شروع کر دیا گیا ہے۔ دوسری جانب ملک بھر کی سبھی چھوٹی بڑی کسان تنظیموں نے 26 مارچ کو تحریک کے 4 مہینے پورے ہونے پر بھارت بند میں بھرپور شرکت کا اعلان کیا ہے۔ رپورٹوں میں بتایا گیا ہے کہ اتر پردیش، پنجاب، ہریانہ، اتراکھنڈ، راجستھان، بہار اور مغربی بنگال سمیت ملک کی تقریباً سبھی ریاستوں میں کسانوں نے 26 مارچ کے بھارت بند کو کامیاب بنانے کے عزم کا اعلان کیا ہے۔ یاد رہے کہ 26 مارچ کو دہلی کی سرحدوں پر کسانوں کے دھرنے کو 4 مہینے مکمل ہو جائیں گے۔ اس مناسبت سے کسان رہنماؤں نے بھارت بند کی کال دی ہے۔ کسان رہنماؤں نے اس دوران حکومت کے خلاف مختلف مقامات پر مہا پنچایتوں اور جلسے جلوسوں کا بھی سلسلہ جاری رکھنے کا اعلان کیا ہے۔ افغانستان کی اخوت اسلامی کونسل کے ہفتہ وار اجلاس میں افغانستان میں مخلوط حکومت کی تشکیل کے بارے میں امریکہ کے تفرقہ انگیز منصوبے کی سخت مخالفت کا اعلان کیا گیا ہے۔ آوا نیوز ایجنسی کی رپورٹ کے مطابق حوزہ علمیہ خاتم النبیین میں منعقد ہونے والے اس اجلاس میں افغانستان کے مختلف مسائل کا جائزہ لیا گیا، خاص طور سے افغان گروہوں میں صلح و مفاہمت کے بارے میں تبادلہ خیال کیا گیا۔ اس اجلاس میں افغانستان میں طالبان کی شمولیت سے عبوری حکومت کے سلسلے میں امریکی منصوبے کو افغانستان کے داخلی امور میں کھلی مداخلت قرار دیا گیا اور اس کی مخالفت کی گئی۔ اس کونسل نے اپنے اصولی موقف پر زور دیتے ہوئے اعلان کیا کہ افغانستان میں صرف وہی امن و صلح قابل قبول ہو سکتی ہے جس کے تحت ملک سے جنگ کا خاتمہ اور افغان شہریوں کے حقوق بحال کیے جا سکتے ہوں۔ واضح رہے کہ امریکی وزیر خارجہ نے افغانستان کے صدر اشرف غنی کے نام اپنے دھمکی آمیز مراسلے میں ان سے کہا تھا کہ وہ افغانستان میں طالبان کی شمولیت سے عبوری حکومت کے قیام سے متعلق امریکی منصوبے کو قبول کر لیں۔ یمنی فوج اور عوامی رضاکار فورس نے صوبے مغرب کے جنوب مغربی علاقے میں واقع جبل مراد کے محاذ پر سعودی اتحاد کے اعلی کاروں کے خلاف کارروائی کرتے ہوئے نئی کامیابیاں حاصل کی ہیں۔ یمن کے صوبے مغرب کے مقامی ذرائع نے اعلان کیا ہے کہ یمنی فوج اور عوامی رضاکار فورس نے جنوب مغربی مغرب میں واقع جبل مراد کے محاذ پر مختلف علاقوں کا تحفظ کرتے ہوئے ان علاقوں میں سعودی اتحاد کے فوجیوں کا محاصرہ تنگ تر کر دیا ہے۔ مقامی ذرائع کا کہنا ہے کہ اس وقت حیدر آل احمد اور اوشال کے علاقوں میں فریقین کے درمیان شدید جنگ ہو رہی ہے۔ یمنی فوج اور عوامی رضاکار فورس نے صوبے مغرب کے مختلف علاقوں میں اپنی کامیابیوں کا سلسلہ جاری رکھتے ہوئے شمال مغربی مغرب میں کئی اسٹریٹجک علاقوں کو آزاد کرا لیا ہے۔ ایران کی سپاہ پاسداران نے انقلاب اسلامی کی قدس فورس کے کمانڈر نے کہا ہے کہ وقت پر امریکہ کی ہڈیاں ٹوٹنے کی آواز سنی جائے گی۔ سردار اسماعیل خانی نے ایران کے خلاف عراقی صدام حکومت کی مسلط کردہ جنگ کے دوران خیبر اور بدر فوجی کاروائیوں کے شہدا کی یاد میں منعقدہ ایک پروگرام سے اپنے خطاب میں کہا ہے کہ امریکہ نے الحاج قاسم سلیمانی کو شہید کر کے پوری دنیا پر خود کے مجرم ہونے کو ثابت کر دیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ مجرم امریکہ کی ہڈیاں توڑ کر رہیں گے اور وقت پر امریکہ کی ہڈیاں ٹوٹنے کی آواز بخوبی سنی جائے گی۔ انہوں نے کہا کہ اس وقت پوری دنیا میں کیل کانٹوں اور مختلف قسم کے ہتھیاروں سے لیس مستکبرین کے مقابلے میں امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کے مکتب کے اساتذہ کی زیر نگرانی تحریک مزاحمت کی نہتی قوتوں کی دلیرانہ استقامت نہایت قابل ستائش ہے۔ سپاہ قدس کے کمانڈر نے کہا کہ فلسطین کی مزاحمتی قوتیں اور اسی طرح یمنی جیالے جو خالی ہاتھ اور محاصرے اور پابندیوں کے باوجود میزائل تیار کر رہے ہیں اور سعودی اتحاد کی جارحیت کے جواب میں سعودی عرب کو اندر تک نشانہ بنا رہے ہیں۔ یہ سب امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ اور اسلامی انقلاب کے شہداء کے مکتب کے پیروکار ہیں۔ انہوں نے تاکید کے ساتھ کہا کہ امریکہ اور اسرائیل جیسے مستکبرین اب پہلے سے کہیں زیادہ کمزور ہو چکے ہیں، اور دنیا کے تمام ذرائع اپنے اختیار میں رکھنے کے باوجود اسرائیل اپنے بچاؤ میں اپنے گرد ایک میٹر چوڑی اور 6 میٹر اونچی دیوار بنانے پر مجبور ہو گیا ہے۔ عرب میڈیا کے مطابق شامی سرزمین پر غیر قانونی طور پر موجود ترک فوج نے شام کے شمالی صوبے رقہ میں اپنا 4th غیر قانونی فوجی اڈہ قائم کر لیا ہے۔ اسلام ٹائمز کی رپورٹ کے مطابق شامی سرزمین پر ترک فورسز کا 4th غیر قانونی فوجی اڈہ بین الاقوامی ہائی وے M4 پر واقع عین عیسیٰ نامی شہر کے ہوشکان گاؤں میں قائم کیا گیا ہے۔ رپورٹ کے مطابق ترکی کی جانب سے عین عیسیٰ کے دونوں اطراف میں واقع اپنے فوجی اڈوں میں ریڈار اور ہوائی دفاعی نظام بھی نصب کیا گیا ہے، جس کے بارے میں ان کا کہنا ہے کہ ان سسٹمز کا مقصد ممکنہ ڈرون حملوں سے بچاؤ ہے۔ اور اسی کے ساتھ ریڈیو تہران سے خبریں ختم ہوئیں۔ یہ تہران ہے، اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز، اور اب پیش ہے پروگرام انداز جہان۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، انداز جہاں کے ساتھ محمد مہدی شرافت حاضر ہے۔ اور ناظرین، آج ہم اس پروگرام میں عراق میں داعش کا فتنہ دوبارہ کھڑا کرنے کی امریکی سازش کا جائزہ لیں گے۔ ہمارے آج کے پروگرام میں یہاں تہران اسٹوڈیو سے ہمارا ساتھ دیں گے ممتاز صحافی علمدار عباس زیدی، اور ٹیلی فون لائن کے ذریعے آج کے پروگرام میں شامل کیا جائے گا لندن میں مقیم بر صغیر کے ممتاز دانشور اور سینئر تجزیہ نگار ڈاکٹر عنایت اللہ اندرابی صاحب کو۔ گفتگو کا آغاز ہم کریں گے علمدار عباس صاحب سے، جو یہاں ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہیں۔ زیدی صاحب، اسٹوڈیو میں ہم آپ کا خیر مقدم کرتے ہیں۔
شکریہ۔
امریکہ نے عراق میں ایک بار پھر داعش کا فتنہ دوبارہ کھڑا کرنے کی سازش شروع کر دی ہے، اس سازش کے محرکات اور اہداف کیا ہیں؟
دیکھیں، سب سے پہلی چیز تو یہ کہ داعش کا، جیسے کہ رہبر معظم نے فرمایا اور خود اس بات کا اقرار کرتے آئے ہیں امریکن، چاہے ڈیموکریٹس ہوں چاہے اور ریپبلکنس ہوں، سب اس بات کو، اس سے الگ ہٹ کے اگر میں کہوں تو پوری دنیا یہ جانتی ہے کہ نہ صرف یہ کہ داعش بلکہ القاعدہ، طالبان اور یہ تمام جس اس ٹائپ کے جتنے بھی اس طرح کے گروہ ہیں، ان سب کو وجود میں لانے والا امریکہ ہے، اور اس کے پیچھے اس کے اہداف ہوتے ہیں اور بہت خطرناک ہدف ہوتا ہے۔ اس میں ایک سب سے اہم ان کا جو مقصد ہے وہ اس علاقے میں جو یہ خطہ ہے، اس میں موجود جو تمام ذرائع ہیں، تیل کی جو خزانے ہیں یا دوسرے تمام چیزیں ہیں، اور ایسی چیزیں کہ جس کے لیے دنیا تڑپ رہی ہے، تو اس کو ان کو لوٹنا ہے، غارت کرنا ہے۔ اس کے علاوہ انہوں نے ایک اس علاقے میں ایک ایسا فتنہ بویا ہوا ہے جس کو ہم غاصب صہیونی حکومت یا اسرائیل کے نام سے جانتے ہیں، اس کو جو ہے محفوظ رکھنا ہے۔ یہ دو چیزیں ایسی ہیں جو ان کا، یہ تمام فتنوں کی جڑ ہے، اور اس کے لیے خود رہبر معظم بھی کہہ چکے ہیں کہ جب تک یہ اسرائیل اس علاقے میں ہے، یہ اس طرح کے فتنے ہوتے ہی رہیں گے۔ اب آئیں داعش کی طرف۔ آپ دنیا میں ایک چیز ضرور بتانا چاہوں گا آپ کے ناظرین کے لیے، بہت ہی سادے الفاظ میں اگر اس کو سمجھیں ہم، کہ داعش ایک اچانک سے وجود میں تو نہیں آ گیا، آسمان سے گر گیا۔ آپ یہ دیکھیے، جب داعش نے عراق کے اندر انٹری کی تو اس نے کس انداز میں انٹری کی؟ اس کے پاس ایک سے ایک مہنگی گاڑیاں تھیں، اس کے پاس ایک سے ایک یعنی آٹومیٹک اور نئے طریقے کے اسلحے تھے، اس کے پاس ٹینک تھے۔ تو کیا یہ ایک دہشت گرد گروہ جو کسی کونے میں بیٹھا ہو، کیا اس کے پاس اتنی تمام فوجی ساز و سامان ہوں گے اور کسی دنیا کو، دنیا میں کسی کو خبر نہیں ہوگی؟ جبکہ ایک طرف جو ہے امریکہ یہ دعویٰ کر رہا ہوتا ہے کہ وہ سیٹلائٹ سے ایک ایک آدمی کے چلنے کی حرکت پہ بھی نگاہ رکھتا ہے، اس کے اوپر بھی نظر رکھتا ہے، اور دوسری طرف اتنا بڑا ایک دہشت گرد گروہ جو ہے تشکیل پاتا ہے اس علاقے میں، اور جہاں پر
کئی ممالک میں ان کے فوجی ان کی یعنی فوجی چھاونیاں بھی ہیں, فوجی اڈے بھی ہیں, اس کے باوجود ان کو خبر نہیں ہوتی. یہ تو بالکل مذاقہ خیز بات ہے. پوری طرح سے انہوں نے اس کو یہ وجود میں لائے ہیں, اس پوری ایک سازش کے تحت وجود میں لائے ہیں. اور اللہ کس چیز کا یعنی کس طرح کا امتحان لے رہا ہے اس علاقے سے, اس لیے کہ ایک ان کی کمر توڑنے والے شہید قاسم سلیمانی تھے جو جنہوں نے ان کی کمر کو توڑ دیا تھا, اس ان کی بھی کمر توڑی اور دہشت گردوں کو صفایا کیا تھا. لیکن ان کی شہادت کے بعد پھر سے انہوں نے ایک موقع ان کو لگ رہا ہے دکھائی دے رہا ہے, اس لیے وہ پھر سے ان کو منظم کرنے کی کوشش کر رہے ہیں.
اور ناظرین رخ کرتے ہیں لندن کا, جہاں سے ٹیلی فون لائن کے ذریعے ہمارا رابطہ برقرار ہوا ہے ممتاز اسکالر اور تجزیہ نگار ڈاکٹر عنایت اللہ اندرابی صاحب سے. اندرابی صاحب السلام علیکم.
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ.
اندرابی صاحب, ادھر کچھ دنوں سے یہ اطلاعات مل رہی ہیں کہ امریکہ نے شام میں اپنے زیر قبضہ علاقوں سے داعشی دہشت گردوں کو دوبارہ عراق پہنچانا شروع کر دیا ہے, مقصد کیا ہے امریکہ کا؟
بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں, پہلی بات یہ ہے کہ یہ داعش کا معاملہ جو ہے یہ پہلے بھی میں یہ بات کر چکا ہوں کہ داعش جو ہے ایک ریڈی ایسٹ ہے ویسٹ کے پاس, اور جس طرح آپ کوئی چیز فریج میں رکھتے ہیں یا فریزر میں رکھتے ہیں تاکہ ایکسپائر نہ ہو جائے, تو اسی طرح ان کو پوری طرح محفوظ رکھا گیا ہے کہ کہاں ان کو استعمال کیا جا سکے. ابھی کچھ وقت پہلے اطلاع تھی کہ ان کو کچھ تعداد میں افغانستان بھی بھیجا جا رہا ہے, تو لہذا ابھی عراق میں ان کا پلانٹ کیا جانا یہ ایک دیکھیں یہ اس کو آپ اس حکمت عملی کے اس پس منظر میں دیکھیں جو بائیڈن کی ہے. جو بائیڈن کی حکمت عملی یہ ہے کہ وہ امریکہ کو درپیش جو خطرات ہیں جو خطرات سمجھتے ہیں ان سے نمٹنے کے لیے وہ ایک ملٹی لیٹرل اسٹریٹجی اپنائیں گے اور اپنے ساتھیوں کو ساتھ لے کر چلیں گے. تو چائنا کے خلاف بھی ان کی یہ اسٹریٹجی ہے, اور ابھی انڈیا کو انہوں نے اچھی طرح ایکٹیویٹ کیا ہے کہ انڈیا کو ساتھ لے کر وہ چلیں گے, اور جب ساتھ لے کر آپ چلیں گے تو آپ کو اپنے اتحادیوں کی بھی کچھ باتیں وہ کچھ ان کو کنسیڈر کرنا پڑتا ہے. لہذا یہاں جو عرب ورلڈ ہے اس ایران کے گرد و پیش میں, تو ان کی بھی کچھ یعنی وہ میں کئی بار کہہ چکا ہوں کہ وہ امریکہ سے زیادہ یعنی ایران سے خائف ہیں. ان وہاں جو مونارکیز ہیں آل سعود کی ہو یا گلف میں ہو, تو یہ وہ ایران کو یعنی خطرہ سمجھتے ہیں, اور اگر امریکہ ان کو ساتھ لے کر چلتا ہے تو ان کی بھی کئی باتیں ہیں جن کو امریکہ کو کنسیڈر کرنا ہے. تو اس میں یہ ہے کہ ایران کے خلاف یہ جو ایک کاؤنٹر ویٹ ہے یہ داعش کا, یعنی داعش جو ہے ایران کے خلاف جو اسلحہ ہے اس میں اس کا ایک آئٹم ہے, تو داعش کو امپاور کرنا یا داعش کو ڈپلوائے کرنا یہ ان کی بھی یعنی یہ ان کا پرپز سرو کرتا ہے. یہ جو عرب مونارکیز ہیں اور جو ایران کو خطرہ سمجھتی ہیں, ایران سے نمٹنے کے لیے وہ داعش کو ایک سرمایہ ایک اثاثہ سمجھتی ہیں, تو لہذا اس کو سرو کرنا یہ یعنی قابل فہم ہے جو بائیڈن کی حکمت عملی میں. اور اسی سے یہ بات بھی آتی ہے کہ جو ابھی شام میں امریکہ نے کچھ حملے کیے ایرانی انٹرسٹ پر, تو یہ اصل میں ایران کو ایک یعنی ایران کو ایک ایسی لیول پر لانا, ایران پر کافی فشار قائم کرنا تاکہ پھر وہ جے سی پی او اے کی بات کی جائے اور نیوکلیئر ڈیل کی بات کی جائے اس حالت میں کہ ایران پر کافی فشار آلریڈی ہو اور اس فشار کی حالت میں وہ ایران سے ڈیل کر سکیں. تو یہ اوور آل ایک
بہت بہت شکریہ. اور ناظرین ٹیلی فون لائن کے ہی ذریعے ہمارا رابطہ برقرار ہوا ہے تہران میں مقیم بر صغیر کے ممتاز تجزیہ نگار ڈاکٹر جعفر رضی خان صاحب سے. خان صاحب السلام علیکم.
وعلیکم السلام. جی
خان صاحب, عنایت اللہ اندرابی صاحب کا خیال یہ ہے کہ داعش کا فتنہ جو دوبارہ زندہ کیا جا رہا ہے اس کا مقصد ایران پر دباؤ بڑھانا ہے, آپ ان کے اس تجزیے سے اتفاق کرتے ہیں؟
دیکھیں جو میڈیا رپورٹس آ رہی ہیں سامنے وہ یہ ہو رہا ہے کہ سیریا کے اندر جو یو ایس ٹروپس ہیں وہ داعش کے لوگوں کو جو ہے فرض کرے حساکا پراونس سے دیر الزور میں منتقل کر رہے ہیں. یا پہلے کچھ جو خبریں تھی وہ یہ ہوتا تھا کہ ان ٹیررسٹ کے لیے جو ہے وہ ویپن کا ایئر ڈراپ ہوتا تھا, اور یہ ہے کہ سیریا سے جو ہے یہ عراق منتقل کیے جا رہے ہیں, ٹرانسفر کیا جا رہا ہے. تو یہ بیسک ساریو تو یہ بنتا ہے کہ کیونکہ ایران نے جو ہے وہ ریجن کے اندر ٹیررزم کو کنفرنٹ کرنے کے لیے ایک جو ہے وہ جو ہے فور فرنٹ کردار ادا کیا ہے اور اہم کردار ادا کیا ہے. تو اور جو کچھ بڑی طاقتیں ہیں انکلوڈنگ یو ایس جس میں نمایاں ہے وہ یہ چاہتے ہیں کہ سیجن کے اندر جو ہے حساب و القاعدہ ہو داعش ہو یا جتنے بھی ٹیررسٹ گروپس ہیں ان کے ذریعے سیجن کو ڈسٹیبلائز کیا جائے, یا جو یو ایس کی جو فارن پالیسی ہے اس کو آگے بڑھانے کے لیے ان کو ایز اے ٹول یوز کیا جائے, یا ان کو ایسی آپ دیکھیں کہ عراق کے اندر بھی داعش کا ظہور اور وجود تھا. وہ یہ تھا کہ یو ایس کا اس وقت پرائم منسٹر تھے نوری المالکی کے ساتھ جو ہے وہ اختلاف تھا, اور اس حکومت کے وقت جو ہے وہ یو ایس کے جو ہے وہ آرڈر لینے سے انکار کر دیا تھا. تو یہ دیکھیں جو سیریا کے اندر گورنمنٹ تھی وہ بیسیکلی جو ہے وہ یو ایس کے الائی نہیں تھے, یو ایس کے متحد نہیں تھے. تو ان ٹیررسٹ گروپس کو یوز کیا جاتا ہے تاکہ ان کی جگہ جو ہے وہ رجیم کو جو ہے وہ لایا جا سکے, اور یہ بات درست ہے کہ چونکہ ریجن کے اندر ان گروپس کو جو ہے شکست دینے میں ایران نے جو عراق اور سیریا کے اندر جو ایڈوائزر رول پلے کیا ہے یا جو اتنا نیشن کے ساتھ جو ہے وہ شولڈر ٹو شولڈر سٹینڈ بائی ہوا ہے, تو یہ بالکل یہ پاسبلٹی ایگزسٹ کرتی ہے, اور اس کو آبزرور جو ہے وہ سیریس دے رہے ہیں کہ یہ داعش یا دوسرے ٹیررسٹ گروپس کا ریجن کے اندر جو ریوائیو کرنا جو ہے وہ ایک حوالے سے ایران پر دباؤ ڈالا جائے یا جو ہے وہ یا ان گروپس کو ریوائیو کر کے جو ہے یو ایس کے جو فورس جو کہ ایران کی طرف سے اور ریجنل پاس عراق کی پارلیمنٹ نے یہ کہا تھا کہ یو ایس گروپس جو ہے وہ چھوڑ دی جلد از جلد اس کنٹری کو, اس کے بعد ان کا رہنے کا کوئی جواب نہیں بنتا. لیکن اگر داعش کو دوبارہ ریوائیو کیا جاتا ہے یا دوبارہ اس کو تو یہ ہوگا کہ یو ایس کے گروپس کا ریجن کے اندر جو ہے وہ ایک قسم کا جو ہے بہانہ سمجھے ایکسکیوز سمجھے جواب بن جاتا ہے. تو اس لیے دو دلیلیں ہیں, ایک تو یہ جو ہے کہ جو ریجن کے اندر پبلک اوپینین ہے وہ اس بات کے خلاف ہے کہ جب یہ گروپ ختم ہو گئے اور وہاں کے عوام نے اور ریزسٹنس گروپس نے ان کو شکست دے دی, یو ایس کے گروپس کا وہاں یا جو یو ایس لیڈ کوئلیشن کے انڈر جو چل رہے ہیں ان کا کیا جواب بنتا ہے. تو اگر یہ دوبارہ گروپ جو ہے منظر عام پہ آتے ہیں تو کم سے کم یہ ہے کہ یو ایس یہ کہہ سکے دیکھ جو ہے وہ کنفرنٹ جو ہے وہ ہماری جو ملٹری پریزنس ہے وہ ریجن میں ضروری ہے, تو ایک ایکسکیوز ہوگا وہاں پہ ملٹری بیس رکھنے کا, وہاں پہ خواب آپ سمجھے کہ عراق کے اندر پہلے موجود ہے سیریا میں جو ہے وہ جو یہاں پر جو آئل فیسلٹیز ہے اس کے ارد گرد جو ہے کردش ریجنز میں انہوں نے بیسز بنا لی ہیں تاکہ وہاں کے جو آئل رچ پروونسز ہیں وہاں پہ باقاعدہ آئل جو ہے وہ سمگل ہو رہا ہے. تو ایک یعنی آپ اس کو جو ہے وہ ایک براڈر تناظر میں ایک بڑی تصویر میں پکچر جو ہے ہو رہا ہے کہ اس گروپس کی روایت سے جو مسلم ممالک جیسے کہ پہلے لیبیا عراق سیریا یمن جو ہے وہ ویسٹرن پاور کتنا اسٹیبلائز اور وہاں پہ جو ہے یہ کیفیت کاری کر رہی ہے, تو اب وہ مزید جو ہے وہ یعنی اپنے ایجنڈے جو ہے وہ ایجنڈے کو جو ہے ممکن ہے جو بائیڈن ایڈمنسٹریشن ہے وہ بھی جاری رکھے.
بہت بہت شکریہ ناظرین, پروگرام کے بارے میں ہمیں آپ کی رائے کا بھی انتظار رہے گا. اسی کے ساتھ اگلے پروگرام تک کے لیے ہم آپ سے اجازت چاہتے ہیں, خدا حافظ. شکریہ جناب.
سامع ریڈیو تہران کی اردو سروس آپ سے مخاطب ہے, پیش ہے نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم.
کرم پھر رسول خدا کیجیے گا, کرم پھر رسول خدا کیجیے گا, مجھے پھر مدینے بلا لیجیے گا, مجھے پھر مدینے بلا لیجیے گا. پھروں جس میں آرام سے رات دن میں, پھروں جس میں آرام سے رات دن میں, وہ گلیاں مجھے پھر دکھا دیجیے گا, وہ گلیاں مجھے پھر دکھا دیجیے گا. نہیں شب کو آرام نہ چین دن کو, نہیں شب کو آرام نہ چین دن کو, مجھے اس مرض کی دوا دیجیے گا, مجھے اس مرض کی دوا دیجیے گا. کرم پھر رسول خدا کیجیے گا, جیوں تو مدینے مروں تو مدینے, جیوں تو مدینے مروں تو مدینے, میرا پورا یہ مدعا کیجیے گا, میرا پورا یہ مدعا کیجیے گا.
یہ تہران ہے اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز, اور اب پیش ہے پروگرام صبح امید.
صبح امید, عزیز سامعین, محمد و آل محمد پر درود و سلام, اور آپ کی صحت و سلامتی اور ایک اچھے دن کی دعا کے ساتھ پروگرام صبح امید لے کر حاضر خدمت ہیں. حسین تقوی کا سلام قبول کیجیے. پیغمبر اکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں, اپنے بچوں کا بوسہ لیا کرو اس لیے کہ تمہارا ہر بوسہ تمہارے لیے بہشت کے ایک درجے کو بڑھا دے گا. لیجئے سماعت فرمائیے صبح امید. انسان محبت اور توجہ کا بھوکا ہوتا ہے. محبت اور توجہ دلوں کو حیات بخشتی ہے. انسان چونکہ خود کو پسند کرتا ہے, لہذا چاہتا ہے کہ لوگ اسے بھی پسند کریں. محبت و چاہت انسان کو شادمانی اور خوشحالی عطا کرتی ہے. محبت ایک ایسا جذبہ ہے جو دو دلوں پر مساوی طور پر اثر انداز ہوتا ہے. اگر انسان کسی کو نہ چاہے یا پسند نہ کرے تو اس کی تربیت کیسے کرے گا؟ تربیت اولاد میں محبت کا کردار بنیادی حیثیت کا حامل ہے۔ محبت استاد و شاگرد کے درمیان رابطہ برقرار کرنے میں نہایت اہم اور کلیدی کردار ادا کرتی ہے۔ بہترین رابطہ وہ ہے جس کی اساس و بنیاد محبت پر ہو، اس لیے کہ یہ فطری راستہ ہے۔ اس کے علاوہ دوسرے تمام راستے جن کی بنیاد زور زبردستی، تصنع، بناوٹ وغیرہ پر ہوتی ہے، وہ سب غیر فطری اور غیر مفید رابطے ہیں۔ بچوں کی اہم ترین فطری و روانی ضرورت محبت اور توجہ حاصل کرنا ہے۔ چونکہ والدین بچوں کے سب سے پہلے سرپرست اور مربی ہیں، لہذا ان کے لیے ضروری ہے کہ وہ بچوں کی اس فطری ضرورت پر خاص توجہ مبذول کریں، کیونکہ یہی وہ ضرورت ہے جو ان کی تربیت کی اساس و بنیاد کو تشکیل دیتی ہے۔ لہذا اس ضرورت کا پورا ہونا ان کے لیے نفسیاتی و فطری سلامتی، اعتماد نفس اور والدین پر اعتبار کا سبب اور ذریعہ ہونے کے ساتھ ساتھ ان کی جسمانی سلامتی کا بھی باعث ہے۔ لہذا والدین کا فریضہ ہے کہ تربیت کی بنیاد مہر و محبت پر رکھیں، اس لیے کہ اگر ایسا نہیں ہوگا تو وہ ارتباط جو بچوں کے رشد و کمال کا سبب بن سکتا ہے برقرار نہیں ہو سکے گا اور صحیح طرح سے تربیت نہیں ہو سکے گی۔ اور اگر والدین کا سلوک تند و سخت ہوگا، وہ بچے کی روحی و روانی ریخت و شکست کا سبب بن جائے گا اور وہ بے راہ روی کا شکار ہو جائیں گے۔ محبت لوگوں میں میل ملاپ اور یکجہتی کا سبب ہے۔ اگر محبت کا جذبہ نہ ہوتا تو لوگوں میں انس و محبت نہ ہوتی۔ کوئی بھی انسان کسی دوسرے کی ذمہ داری قبول کرنے کو تیار نہ ہوتا اور ایثار و قربانی جیسے لفظوں کا وجود ہی نہ ہوتا۔ محبت و الفت پیدا کرنے والے کام تمام انسانوں کے لیے نہایت ضروری ہیں، خاص طور پر تعلیمی و تربیتی اداروں کے لیے، اس لیے کہ محبت ہی ایسی شے ہے جو جسم و روح کی سلامتی کے ساتھ ساتھ انسان کی اخلاقی برائیوں اور کمزوریوں کی اصلاح اور بہبود کا ذریعہ بنتی ہے۔ انسانوں سے رابطے کی زبان، خاص طور پر بچوں سے رابطے کی زبان محبت ہونی چاہیے۔ غصہ و تندی و سختی سے کسی کی تربیت نہیں کی جا سکتی۔ تربیت میں محبت کی اہمیت اس لیے بھی بڑھ جاتی ہے کہ محبت اطاعت سکھاتی ہے اور محبت کرنے والے ایک دوسرے سے متمسک ہو جاتے ہیں۔ محبت و اطاعت میں معیت یعنی ساتھ رہنے کا جذبہ پایا جاتا ہے۔ محبت کے ظہور کے ساتھ اطاعت و ہمراہی کا بھی جذبہ بیدار ہو جاتا ہے۔ اگر بچے کے دل میں والدین کی محبت بیٹھ گئی تو بچہ ان کا مطیع و فرما بردار بن جائے گا اور اس کے اوپر جو ذمہ داریاں ڈالی جائیں گی وہ اس سے سرپیچی نہیں کرے گا۔ محبت بچوں کی ذہنی نشو نما کے اہم اسباب میں سے ہے۔ ان کی ذاتی خوبیاں اور سلوک کافی حد تک محبت کی مرہون منت ہیں جو انہیں اس تربیت کے دوران ملی ہے۔ گھر کی محبت بھری فضا اور محبت سے مملو ماحول بچوں میں نرم جذبات اور فضائل کے رشد کا سبب ہے۔ جو بچے محبت بھرے ماحول میں تربیت پاتے ہیں وہ کمال تک پہنچتے ہیں، اچھے ڈھنگ اور طور طریقے سیکھتے ہیں، دوسروں سے محبت کرتے ہیں اور سماج و معاشرے میں بہترین انسانی اقدار کے حامل ہوتے ہیں۔ مہر و محبت ہی ہے جو زندگی کو پر لطف و بامانی بناتی ہے اور بچوں کی استعداد کی شکوفائی اور ظہور کا سبب بنتی ہے، اور اس میں سعی و کوشش اور تخلیقی صلاحیتیں پیدا کرتی ہے۔ والدین کو چاہیے کہ وہ قلبی طور پر اپنے عمل سے بچوں کو یہ یقین دلائیں کہ وہ انہیں دوست رکھتے ہیں۔ ان کی یہ بات بچوں پر مثبت اثر ڈالے گی اور کچھ ہی عرصے میں اس کا نتیجہ سامنے آ جائے گا۔ والدین بچوں میں ایسی تبدیلی لانا چاہتے ہیں جو ان کی ذات کو تعمیر کرے اور مخصوص اعتقاد ان کے اندر جنم لیں، تو ظاہر ہے کہ یہ کام بغیر محبت اور دوستی کے کیسے ممکن ہو سکتا ہے، جس کا مقصد انہیں رشد و کمال کی طرف لے جانا ہے۔ بچوں کی ذہنی و روحی تربیت میں محبت کا کردار غذا کی طرح ہے۔ جس طرح سے غذا کی کمی و ذاتی اس کے جسم کے اوپر مثبت و منفی اثر ڈال سکتی ہے، اسی طرح محبت و توجہ کی کمی و زیادتی اس کے دل و دماغ پر منفی اثر ڈال سکتی ہے۔ تو سامعین، سماعت فرمائیے ایک سامع کا خط۔ محترم سرور حسین آزمی بڑا گاؤں گوزی یو پی ہندوستان سے لکھتے ہیں، ریڈیو تہران کے سارے پروگرام بہت عمدہ ہیں، مگر مجھے منارہ نور، درخشاں ستارے، مناسبتی پروگرام اور بزم دوستاں بہت زیادہ پسند ہیں، جس میں بہت اچھے طریقے سے جواب دیا جاتا ہے اور حالات حاضرہ کے حوالے سے رہنمائی کی جاتی ہے۔ کرونا وائرس کے حوالے سے رہنمائی کے ساتھ ساتھ دعائیہ کلمات پر ہم آپ کا شکریہ ادا کرتے ہیں۔ اور سامعین، پروگرام کے اس حصے میں اب سماعت فرمائیے ایک داستان۔
کہتے ہیں کسی زمانے میں کوے نے ایک درخت پر اور عقاب نے کسی بلند و بالا پہاڑ کی چوٹی پر اپنا آشیانہ بنا رکھا تھا۔ ارے صاحب، کوے کا بہت دل چاہتا تھا کہ عقاب کی طرح پرواز کرے، مگر نہیں کر سکتا تھا۔ وہ ہر روز اپنے گھونسلے میں بیٹھا آسمان پر عقاب کی بلند پروازی کا نظارہ کیا کرتا، اور عقاب بھی پرواز کرتے ہوئے کوے کو دیکھا کرتا تھا۔ ایک دن عقاب نے اپنے آپ سے کہا، چلو آج کوے کے پاس جاتا ہوں اور اس سے پوچھتا ہوں کہ میری اڑان کیسی ہے۔ یہ سوچ کر اس نے ایک جست بھری اور کوے کے گھونسلے پر۔ صاحب، کوا تو عقاب کو دیکھ کر بہت خوش ہوا اور کہنے لگا، میں روزانہ تمہیں اڑتے ہوئے دیکھتا ہوں، تم تو بہت ہی اچھا اڑتے ہو، کاش میں بھی تمہاری طرح پرواز کر سکتا۔ کوے کی بات سن کر عقاب کا دل باغ باغ ہو گیا اور وہ خوشی سے پھولے نہیں سمایا اور کوے سے کہنے لگا، تم ایسا سوچنا بھی نہیں، آخر میں عقاب ہوں اور تم کوے، تم بھلا میری طرح کہاں اڑ سکتے ہو؟ کوے نے کہا، تم سچ کہتے ہو، لیکن ایسا سوچنے میں تو کوئی برائی نہیں، ہم تو یہ سوچ کر ہی اپنا دل بہلا لیتے ہیں، اور ہاں، جب تم بلندی پر پرواز کر رہے ہوتے ہو تو درخت، گھونسلہ اور زمین اور ارد گرد کی چیزیں کیسے نظر آتی ہیں؟ عقاب چاہتا تھا کہ یوں کہے کہ اتنی بلندی پر پرواز کرتے ہوئے گھر اور درخت اس قدر چھوٹے نظر آتے ہیں کہ وہ صحیح طور پر انہیں دیکھ بھی نہیں سکتا، اور حقیقت بھی یہی ہے، لیکن غرور اس کے آڑے آ گیا اور سچ بات بتانے کے بجائے سینہ پھلا کر اور اکڑ کر بولا، میں صرف تیز پرواز ہی نہیں بلکہ میری آنکھیں بھی بہت تیز ہیں، میں اتنی بلندی سے چڑیا کے گھونسلے میں رکھے انڈوں کو بھی دیکھ لیتا ہوں، میں تو زمین پر پڑے ہوئے چھوٹے سے دانے کو بھی دیکھ سکتا ہوں۔ کوے کو عقاب کی بات پر یقین نہیں آ رہا تھا، وہ بولا، کیا بات ہے، ذرا ادھر دیکھو، وہ دور کیا پڑا ہے؟ عقاب اگرچہ دور دور تک کچھ دکھائی نہیں دے رہا تھا، لیکن اس نے اپنی بات رکھنے کے لیے کہا، بہت دور کہیں مجھے دانا پڑا نظر آ رہا ہے۔ کوے نے جتنا بھی آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر دیکھا، اسے تو کچھ بھی دکھائی نہیں دیا۔ وہ عقاب سے بولا، میرا دل تو بہت چاہتا ہے کہ یقین کر لوں کہ تمہاری آنکھیں بھی تمہاری پرواز کی طرح تیز ہیں، لیکن کیا کروں، اگر تم سچ کہتے ہو تو چلو دانے کی طرف چلتے ہیں، تم بھی اڑو اور میں پوری طاقت کے ساتھ تمہارے پیچھے پیچھے آتا ہوں۔ عقاب نے بھی قبول کر لیا اور جا اڑا۔ راستے میں اپنے آپ سے کہتا جا رہا تھا کہ یہ کوا بھی کتنا بیوقوف ہے، وہاں کہیں کہیں تو دانا وانا پڑا ہی ہوگا جو کوے کو دکھایا جا سکے، میں کہہ سکتا ہوں کہ یہ وہی دانہ تو ہے جو میں نے گھونسلے میں بیٹھ کر دیکھا تھا۔ عقاب ابھی تھوڑا ہی اڑا ہوگا کہ نیچے آیا تاکہ زمین پر دانہ دیکھ سکے۔ کوے نے بھی پوری کوشش کی عقاب تک پہنچنے کی۔ عقاب نے اڑتے اڑتے زمین پر گندم کے دانے پڑے نظر آئے۔ وہ خود سے کہنے لگا، واہ صاحب، اسے کہتے ہیں قسمت، اب میں نیچے جاتا ہوں اور انتظار کرتا ہوں کہ کوا بھی وہاں آن پہنچا۔ عقاب نے ایک چکر لگایا اور سیدھا دانے کے اوپر اتر گیا، لیکن ابھی اس کے پیر پوری طرح زمین پر بھی نہیں ٹکے تھے کہ اس نے دیکھا کہ وہ شکاری کے جال میں پھنس گیا ہے۔ اس نے لاکھ ہاتھ پیر مارے، مگر وہ اور بھی دام میں پھنستا چلا گیا۔ اس کا دل چاہ رہا تھا کہ جتنا جلد ممکن ہو شکاری آ جائے اور اسے وہاں سے لے جائے، کہیں کوا اسے اس حال میں دیکھ لے، مگر شکاری بھی اتنی جلدی آنے والا کہاں تھا، وہ تو صبح جال لگا کر چلا جاتا اور شام کو واپس آتا۔ تھوڑی دیر میں کوا بھی جیسے تیسے کر کے وہاں پہنچ ہی گیا۔ جب کچھ دیر میں سنبھلا اور اس کی سانس بحال ہوئی تو اسے بھی خطرے کا احساس ہوا۔ قبل اس کے کہ کوا کچھ کہتا، عقاب بولا، یہ وہی دانہ تو ہے جسے میں نے درخت سے دیکھا تھا۔ کوا جو صورتحال کو سمجھ چکا تھا مسکرایا اور عقاب سے کہنے لگا، تم نے اتنی دور سے گندم کے اتنے باریک باریک دانے تو دیکھ لیے، مگر اتنا بڑا جال تمہیں دکھائی نہیں دیا۔ اب عقاب بھی سمجھ گیا تھا کہ کوا بہت چالاک اور ذہین ہے اور اسے کم نہیں سمجھنا چاہیے۔ اس نے غرور سے توبہ کی اور کوے سے کہنے لگا، مجھے معاف کر دو، میں نے تم سے جھوٹ بولا تھا، خدا کے لیے مجھے اس جال سے نکالو۔ کوے نے کہا، میں شکاری کے آنے سے پہلے پہلے کسی چوہے کو تلاش کر کے لاتا ہوں، کیونکہ وہ جال کاٹ کر تمہیں بچا سکتا ہے۔ اس دن کے بعد سے یہ ضرب المثل مشہور ہو گئی کہ جب کوئی شخص غرور اور بے بنیاد دعوے کرنے کے بعد مشکل میں پھنس جائے تو کہتے ہیں، دانے دیدی دام نہ دیدی۔
سامعین، اسی کے ساتھ ہی پروگرام صبح امید یہیں پر ختم ہوتا ہے۔
یہ تہران ہے اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز، اور سامعین اب ہم پیش کر رہے ہیں تاریخی معلومات پر مبنی پروگرام یادوں کے چھروں کے، اور اس کے بعد آپ سنیں گے آج کے دن کی دعا اور اس کا ترجمہ، اور اسی پروگرام کے ساتھ ہماری آج کی پہلی مجلس اپنے اختتام کو پہنچ جائے گی۔ تو اپنے میزبان گلشن نقوی اور دیگر تمام ساتھیوں کو آج کی دوسری مجلس تک کے لیے اجازت دیجیے، اور پہلے سماعت فرمائیے پروگرام یادوں کے چھروں کے۔
عزیز سامعین، اہم تاریخی واقعات پر مشتمل پروگرام یادوں کے جھروں کے لے کر حاضر خدمت ہیں، ہاشم علی کا سلام قبول فرمائیں۔ سامعین، آج کا پروگرام ماضی میں آج ہی کے دن یعنی 23 اسفن، 29 رجب اور 13 مارچ کو رونما ہونے والے بعض اہم واقعات پر مشتمل ہے۔ تیس رجب سن 879 ہجری قمری کو فقیہ اور مفسر قرآن شمس الدین نے شام کے شہر حلب میں وفات پائی۔ انہوں نے تفسیر قرآن اور فقہ کی تعلیم اس دور کے ممتاز فقیہ اور دانشور ابن حمام سے حاصل کی، اور تعلیمات اسلامی کے موضوع پر اہم کتابیں لکھیں۔ شمس الدین کی سب سے اہم کتاب کا نام التقریر والتعبیر ہے۔ تیرہ مارچ سن 1733 عیسوی کو برطانیہ کے مشہور ماہر طبیعیات اور کیمیا داں جوزف پریسٹلی پیدا ہوئے۔ اس سائنس داں کے دور کو کیمسٹری کا سنہری دور کہا جاتا ہے، کیونکہ اس دور میں کیمسٹری نے کافی پیش رفت کی۔ جوزف پریسٹلی نے اپنی تحقیقات کے دوران پودوں اور نباتات میں تنفس کی قوت اور آکسیجن اور نائٹروجن گیسوں کے وجود کا انکشاف کیا۔ پریسٹلی کا سن 1804 میں انتقال ہو گیا۔ تیرہ مارچ سن 1916 عیسوی کو فرانسیسی مصنف پیئر گاسکار فرانس میں پیدا ہوئے۔ دوسری عالمی جنگ میں پیئر گاسکار جرمنوں کے ہاتھوں گرفتار ہو گئے۔ وہ بہت امن پسند تھے اور یہ بات ان کی کتابوں میں نمایاں طور پر نظر آتی ہے۔ ان کی اہم کتابوں میں ہیجان ممنوع کی طرف خاص طور سے اشارہ کیا جا سکتا ہے۔ تیرہ مارچ سن 1948 عیسوی کو ایک سہونی مسلح دہشت گرد گروہ ہاگانہ سے وابستہ افراد نے حسینیہ نامی فلسطینی دیہات پر حملہ کر دیا۔ اس حملے میں سہونیوں نے نہتے فلسطینی شہریوں پر ان کے گھروں کو مسمار کر کے اس دیہات کے 60 باشندوں کو شہید کر دیا۔ اسی دن سہونی فوجیوں نے بیت المقدس میں بھی فلسطینیوں کے متعدد گھر مسمار کر کے دسیوں فلسطینیوں کو شہید اور زخمی کر دیا۔ تیئیس اسوند سن 1340 ہجری شمسی کو عظیم عالم دین اور ایران کی مشہور معاصر سیاسی شخصیت آیت اللہ سید ابوالقاسم کاشانی نے وفات پائی۔ آیت اللہ کاشانی نے درجہ اشتہاد پر فائز ہونے اور ایران سے رضا خان کے فرار کے بعد برطانوی سامراج کے خلاف وسیع پیمانے پر جد و جہد کا آغاز کیا، جس کی بنا پر ان کو کئی سال کی قید ہوئی۔ رہائی کے بعد تہران کے عوام نے آیت اللہ کاشانی کی قدردانی کرتے ہوئے ان کو پارلیمنٹ کا رکن منتخب کیا۔ عوامی جد و جہد اور آیت اللہ کاشانی کی جانب سے ڈاکٹر مصدق کی حمایت کیے جانے کی بنا پر ایران کی تیل کی صنعت کو قومی آیا گیا۔ آیت اللہ کاشانی ہمیشہ باطل حکومت کی مخالفت کرتے رہے، جس کی بنا پر شاہ کے کارندوں نے آپ پر پابندی لگا دی۔ آخر کار یہ مرد مجاہد 23 اسفند سن 1340 ہجری شمسی کو اپنے خالق حقیقی سے جا ملا۔ تیئیس اسفند سن 1335 ہجری شمسی کو ایرانی پارلیمنٹ مجلس شورائے ملی میں خفیہ تنظیم ساواک کی تشکیل کا بل پاس ہوا۔ ایران کی تیل کی صنعت کو قومیائے جانے کی تحریک کے بعد، جو سن 1332 ہجری شمسی میں امریکہ اور برطانیہ کی ملی بھگت سے ہونے والی بغاوت کی وجہ سے ناکام ہو گئی تھی، امریکہ نے ایک مضبوط خفیہ تنظیم ساواک کی تشکیل کا منصوبہ پیش کیا۔ ایک ایسی تنظیم جو ایران میں سوویت یونین کے اثر و رسوخ کو روک سکے اور استبدادی پہلوی حکومت کی حفاظت کر سکے۔ ساواک کے کارندوں کو، جس سے زیادہ تر شاہ ایران کے داخلی مخالفین کی سرکوبی کا کام لیا گیا، امریکی اہلکاروں نے تربیت دی تھی۔ ساواک کے کارندے ایرانی عوام کی آزادی اور حقوق کا دفاع کرنے والوں کو سوویت یونین کا ایجنٹ قرار دے کر گرفتار کر لیا کرتے اور ان کو سخت ایزائیں دیتے تھے۔ ایزا رسانی کے بہت سے طریقے غاصب اسرائیل کی خفیہ تنظیم موساد نے ساواک کو سکھائے تھے۔ ساواک کے کارندوں کے ہاتھوں ہزاروں انقلابی مارے گئے اور زخمی ہوئے۔ خوفناک خفیہ تنظیم ساواک ایران میں لوگوں کے قتل عام اور انسانی حقوق کی خلاف ورزی کی علامت بن گئی تھی۔ شاہی حکومت کی محافظ اس تنظیم کو اسلامی انقلاب کی کامیابی سے چند دن پہلے ختم کر دیا گیا تھا۔ سامعین، اسی کے ساتھ پروگرام یادوں کے جھروں کے اپنے اختتام کو پہنچتا ہے۔ سامعین، ابھی آپ پروگرام یادوں کے جھروں کے سماعت فرما رہے تھے، اور اب سماعت فرمائیں آج کے دن کی دعا۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ کلمۃ المعتصمین و مقالۃ المتحرزین و اعوذ باللہ تعالی من جور الجائرین و کید الحاسدین و بقی الظالمین وأحمده فوق حمد الحامدين. اللهم أنت الواحد بلا شريك والملك بلا تمليك لا تضاد في حكمك ولا تنازع في ملكك. أسألك أن تصلي على محمد عبدك ورسوله وأن توزعني من شكر نعمك ما تبلغ بي غاية رضاك وأن تعينني على طاعتك ولزوم عبادتك واستحقاق مثوبتك بلطف عنايتك وترحمني بصدي عن معاصيك ما أحييتني وتوفقني لما ينفعني ما أبغيتني وأن تشرح بكتابك صدري وتحط بتلاوته وزري وتمنحني السلامة في ديني ونفسي ولا توحش بي أهل أنسي وتتم إحسانك فيما بقي من عمري كما أحسنت فيما مضى من يا أرحم الراحمين. Thank you.